واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے. حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دنیا بھر میں 9:30 کو خوش آمدید کہنے کے لیے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اور پاکستان سے ملنے والی خبروں میں شامل ہیں،
دہشت گردوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے گی، وزیر اعظم نواز شریف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے،
پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ، وزیر اعظم کی مشیر خارجہ کو معاملے پر بھارت سے بات کرنے کی ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
دنیا بھر میں لوگوں نے آتش بازی، رقص و موسیقی اور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کے اظہار سے نئے سال کا استقبال کیا. ایسا لگتا تھا کہ کم از کم اس دن کے لیے پوری دنیا کا ایک نصب العین تھا، اور وہ تھا خوشی منانا، تقریبات کرنا. ہرچند کہ انڈونیشیا میں اس دن بھی غم کے سائے پڑ رہے تھے، جہاں لوگ اس ہفتے ایئر ایشیا کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا سوگ منا رہے ہیں. زلیتکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عالمی رہنماؤں نے اس موقع کو امن کا پیغام دینے کے لیے استعمال کیا. مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
10 لاکھ سے زیادہ لوگ سڈنی ہاربر میں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اور اسی قسم کے مظاہرے دنیا کے دوسرے ملکوں کے بڑے شہروں میں بھی ہوئے. چینی دارالحکومت بیجنگ نے سرمائی کھیلوں کے مظاہروں اور فنکاروں کو اپنے فن کے مظاہرے کی اپنے اولمپک اسٹیڈیم میں پیشکش کی، جس کو برڈس نیسٹ کہا جاتا ہے. 4 گھنٹے کے شو کا مقصد 2022 میں سرمائی اولمپکس اپنے ہاں منعقد کرانے کی چین کی کوششوں کا ایک مظاہرہ تھا. صدر شی جن پنگ نے نئے سال کے اپنے پیغام میں عالمی امن کے لیے کہا. ان کے الفاظ، ہم خلوص سے امید کرتے ہیں کہ تمام ملک مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ بھوک اور سردی کے آزار سے آزاد ہوں گے، اور یہ کہ تمام خاندان جنگوں کے خطرات سے نجات پالیں گے، اور دنیا کے تمام بچے امن کے سورج تلے پھلیں پھولیں گے. چین کے غربت کے شکار پڑوسی شمالی کوریا نے نئے سال کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر دارالحکومت پیانگ یانگ میں 15 منٹ کا آتش بازی کا مظاہرہ پیش کیا. جاپان کی دارالحکومت ٹوکیو میں لوگوں نے سینکڑوں غبارے اڑا کر 2015 کا استقبال کیا. یورپ میں پوپ فرانسس نے 9:30 کی آمد کی شب سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں اپنی تقریر میں غریبوں کی دفاع اور ان کی مدد کے اپنے موقف کا ادا کیا. انہوں نے کہا،
سینسالترو لے گراوی ویچندے دی کوروزیونی،
وہ کہہ رہے تھے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حالیہ دنوں میں جس قدر بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے، وہ اخلاقی اور روحانی بلندی کے حصول کے لیے سوچ میں سنجیدہ اور شعوری کوششوں کا متقاضی ہے، اور ایسے ماحول کا بھی متقاضی ہے جس میں زیادہ منصفانہ نظام ہو، جہاں غریب، کمزور اور ٹھکرائے ہوئے لوگ ہماری تشویش اور ہمارے روزانہ کے اقدامات کا مرکز ہوں. جرمن چانسلر اینگیلا مرکیل نے یورپ میں پھیلتی ہوئی نسل پرستی کی تحریک کی مذمت کی. انہوں نے روس کو بھی ایک سخت پیغام دیا. ان کا کہنا تھا، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم روس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر یورپ میں سیکورٹی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یورپ میں ہم طاقتور ترین کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کو قطعاً تسلیم نہیں کر سکتے، اور نہ اسے کبھی بھی تسلیم کریں گے. فرانس کے صدر فرانسوا اولن نے مختلف نسلی اور مذہبی گروپوں کے درمیان اتحاد اور باہمی احترام کی اپیل کی. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے، دہشت گردی، فرقہ واریت اور بنیاد پرستی کے بڑھتے ہوئے خطرات پریشانی کا باعث ہیں، جن کا سدے باب کرنا ہوگا، اور ان سے ہم اپنے مشترکہ ضوابط اور سیکولرزم کا بھرپور دفاع کر کے، افراد کی سیکیورٹی کا بندوبست کر کے اور عورتوں کے وقار کا دفاع کر کے بچ سکتے ہیں. مغربی نصف کرے میں نئے سال کا آغاز سب سے آخر میں ہوا. نیو یارک شہر میں اس سال کے لیے پارٹی کا تھیم تھا صبر و تحمل کا تحفہ. جس کے بارے میں ٹائمز اسکوائر کے اتحاد کے صدر ٹم ٹامکنز کا کہنا تھا. ایسا اس لیے ہے کہ اس سال ہماری خصوصی مہمان بین الاقوامی امدادی کمیٹی ہے جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں اور بے گھر ہونے والوں کی مدد کرتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خراب حالات میں انتہائی صبر و تحمل اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے. دنیا بھر میں عام لوگوں نے اپنی اس خواہش اور امید کا اظہار کیا کہ آنے والا سال سب کے لیے خوشیاں اور خوشحالی لے کر آئے گا. عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
چین میں ایک سیاحتی مقام پر ہونے والے سالینوں کے استقبال کی تقریب میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں کم از کم 36 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے. شنگھائی میں دریائے ہوانگ پو کے کنارے واقع چنگلی اسکوائر میں نئے سال کی تقریب کے سلسلے میں موجودہ ہزاروں افراد میں بظاہر اس وقت بھگدڑ مچی جب قریب ہی ایک عمارت کی چھت سے نقلی نوٹ پھینکے گئے. ایک عینی شاہد کا کہنا تھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ظلم ہے, ہمارے سامنے کچھ لوگ زمین پر گر گئے تھے اور ان کے اوپر پاؤں رکھ کر گزرا جا رہا تھا. یہ کوئی دہشت گرد حملے کی طرح کی ہنگامی صورتحال تو نہیں تھی جس میں آپ کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے. یہاں تو بس لوگوں کو اس مقام سے نکلنا تھا, لوگوں کی زندگی داؤں پر لگی تھی. گزشتہ رات ہم نے موت کو بہت قریب سے دیکھا, ہم بہت خوف زدہ تھے. سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی تصاویر میں کچھ لوگ زمین پر زخمی لوگوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں دکھایا گیا ہے. اور ایک اور عینی شاہد کا کہنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سخت صدمے میں مبتلا ہوں اور خوف زدہ ہوں. اس مقام پر ہر روز بہت سے لوگ آتے ہیں. کل گزشتہ سال کی آخری شام تھی جو لوگ خاندانوں, پیاروں اور دوستوں کے لیے اہم دن ہوتا ہے. مجھے جانوں نے بہت ان جانوں کے ضیاع پر بہت زیادہ افسوس ہے. چین کے صدر جی جنگ پنگ نے واقعے کی مکمل چھان بین کا حکم دیا ہے اور حکام سے کہا ہے کہ ایسے اقدامات کو یقینی بنایا جائے کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں. افغانستان اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا فوجیوں نے شادی کی ایک تقریب پر راکٹ فائر کیا جس میں بدھ کو دیر گئے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے. جنوبی صوبہ ہلمند میں ہونے والے اس ناقابل بیان حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں, جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسے قریبی چیک پوائنٹ سے فائر کیا گیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں. افغانستان نئے سال کے آغاز پر اپنے ملک کی مکمل سیکیورٹی کی ذمہ داریاں خود سنبھال رہا ہے, جہاں جمعرات کے روز امریکہ اور نیٹو لڑاکا مشن کا 13 سالہ دور اختتام پذیر ہوا. لیکن تقریباً 12,000 امریکی اور نیٹو اہلکار ابھی بھی افغانستان میں ہیں جو افغان فوج اور پولیس کی تربیت اور مشاورت کریں گے. لیکن اس تبدیلی سے ایک روز پہلے جنوبی صوبہ ہلمند میں افغان اور طالبان فورسز کے درمیان ایک لڑائی میں ایک راکٹ ایک مقام پر آ گرا جہاں شادی کی تقریب ہو رہی تھی. اور اسی موضوع پر افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر ہماری ساتھی نفیسہ ہدوائی نے کابل میں سینئر صحافی زبیر بابرخیل سے گفتگو کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ہم افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کریں گے.
اس وقت افغانستان سے زبیر بابک ارخیل ہیں جو سینئر صحافی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ منسلک ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغان سیکیورٹی وہاں کی جو قانون کی صورتحال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نظر آتی ہے؟
جی, اگر ہم دیکھیں کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو افغان سیکیورٹی فورسز کے اعداد و شمار اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ کئی ڈیکیڈز کے بعد افغانستان کی فوج جو ہے آرمی اور پولیس اور لوکل پولیس ان کی تعداد لگ بھگ 350,000 تک پہنچ گئی ہے. تو اگر ہم اس تعداد کو دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس قابل رہیں گے, لیکن ان کی جو اکوپمنٹ جو ہے وہ افغان حکومت کے پاس نہیں ہے. اور 13 سالوں میں جب نیٹو افواج افغانستان میں تھے انہوں نے بہت زیادہ مدد کی افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, لیکن ان کے ہیوی مشین گنز یا اسپیشلی جو وزارت دفاع کا جو ایئر فورس ہے وہ اب تک سیلف سفیشینٹ نہیں ہو گیا ہے. ایک دو سال پہلے انہوں نے افغان سیکورٹی فورسز کا بنانا اور اب تک وہ طاقتور نہیں ہے کہ وہ بڑے مشن کو سنبھال سکے. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں میرے خیال میں آئندہ ذرا افغانستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے آگے بہت سخت امتحان ہے.
زبیر بابک, آئے دن افغانستان میں حملے ہو رہے ہیں, آج بھی کوئی شادی کی پارٹی پر ایک حملہ ہوا, اس کے بارے میں بتائیے یہ کیسے ہوا؟
جو افغانستان کا جنوبی صوبہ ہے اس کے سنگین ڈسٹرکٹ میں, جو سنگین میں رمضان کے مہینے سے لے کر اب تک ادھر طالبان اور افغانستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں جاری تھی, اور کل یہ حادثہ ہوا ہے کہ ایک شادی کا تقریب تھا اور اس پر ایک میزائل گرا ہے, اور جن میں لگ بھگ 30 لوگ جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور تقریباً 60 اور زخمی ہو گئے ہیں. تو یہ معمول ہے, اب جب جنگ چل رہا ہے افغانستان میں یہ اس کا ایک حصہ ہے, اور اس کو اگر ہم دیکھیں کہ افغان سیکورٹی فورسز ہے اس کو قابو نہیں کر سکتے, یہ ایک جلد بازی ہوگی کیونکہ اب ابھی کچھ دن ہو گئے کہ افغانستان کے جو افواج ہے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے اور ریسپانسبلٹی لی ہے.
ہمارے ساتھ تھے افغانستان سے زبیر بابک ارخیل جو سینئر صحافی ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی کے انسداد سے متعلق اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ان کے محفوظ ٹھکانوں تک جائے گی. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو شدت پسندوں کی پناہ گاہوں تک لے جایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. وزیر اعظم نے جمعرات کو ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی جس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے سربراہ رضوان اختر نے بھی شرکت کی. اس طویل اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کے بارے میں بات چیت کی گئی. سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ پوری قوت سے لڑی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت کی حکمت عملی دہشت گردوں کو شناخت کر کے ان کا خاتمہ ہے تاکہ عام شہریوں کو بچایا جا سکے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح ہے. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے جمعے کو پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی پر عمل درآمد سے متعلق مشاورت کی جائے گی. توقع ہے کہ پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوجی افسران کی قیادت میں خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق مجوزہ قانون سازی پر شرکا کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس سے قبل جمعرات کی صبح پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ قوم دہشت گردوں کے خلاف فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب دیکھ رہی ہے. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے سال نو کے آغاز پر قوم کے نام اپنے پیغام میں اس امید کا اظہار کیا کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جس فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا ہے سال 2015 اس کی حتمی کامیابی کا سال ہوگا. اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اس تاریخ ساز کامیابی کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ظفر وال سیکٹر میں بھارتی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ پر شدید احتجاج کیا ہے جس میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سماعت فرمائیے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر سرحد پر حالات میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ شکرگڑھ سیکٹر میں بدھ کو دیر گئے بھارتی فورسز نے مبینہ طور پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کی اور یہ سلسلہ جمعرات کی صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہا. حکام کے بقول پاکستانی رینجرز نے بھی اس پر جوابی فائرنگ کی. تاہم فائرنگ کے اس تازہ تبادلے میں دونوں جانب کسی جانی نقصان سے متعلق مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ ایک روز قبل بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ سامبا سیکٹر میں پاکستانی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے اس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد کی جانے والی جوابی فائرنگ میں دو پاکستانی رینجرز مارے گئے۔ جمعرات کو پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ اپنے اہلکاروں کی ہلاکت پر پاکستان نے بھارت سے شدید احتجاج کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
We summoned the Indian Deputy High Commissioner. We lodged a strong protest and also handed over a protest note which contained the details of the incident.
ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ان سے شدید احتجاج کیا گیا۔ انہیں احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا جس میں اس واقعے کی تفصیلات بھی فراہم کی گئیں۔ ہمارے اہلکاروں کو سفید پرچم کے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا گیا اور پھر ان پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ بین الاقوامی قوانین، تمام مروجہ اصولوں اور دو طرفہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ بھارت اس کی تحقیقات کرے اور پھر جو ذمہ دار ہوں انہیں قرار واقع سزا دی جائے۔ جمعرات کو ہی ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نواز شریف نے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز کو سرحد پر پیش آنے والے تازہ واقعے اور اس میں پاکستانی اہلکاروں کی ہلاکت کے معاملے پر بھارت سے بات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے سیکیورٹی حکام کے حوالے سے مارے جانے والے پاکستانی اہلکاروں کی تعداد 4 بتائی ہے، لیکن پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ دونوں ہمسایہ اٹمی قوتوں کے درمیان کشمیر کے متنازع علاقے کو منقسم کرنے والی حد بندی پر 2003 میں فائر بندی کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں جانب سے اس کی خلاف ورزی میں پہل کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس سرحد کے آر پار فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے دونوں جانب 20 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، اور اسی بنا پر پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ملک تمام تصفیہ طلب معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی خواہش کا اظہار تو کر چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بھی فریق فی الوقت پہل کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے ان واقعات پر ایک مختلف موقف پیش کیا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ڈائریکٹر جنرل ڈی کے پھاٹک نے جمعرات کے روز الزام لگایا کہ پاکستانی فوجیوں نے رات بھر کے دوران اس کے بعد ایک درجن سے زیادہ بھارتی بیرونی چوکیوں کو ہدف بنایا، جب دو پاکستانی سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے۔
انہوں نے پرامس بھی کیا تھا کہ فائر بند کر دیں گے، لیکن ہمارا مطلب انہوں نے بڑا سرپرائز کیا انہوں نے کہ رات کو 12:30 بجے پھر ان پرووک فائرنگ، اور وہ بھی مارٹرز کے ساتھ میں ہماری بی او پی کے اوپر فائر کھول دیا رات کو، جو کہ صبح تک 6 بجے تک چلا فائر۔
یہ تھے بھارتی سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل پھاٹک۔ سرحدی کشیدگی کے باوجود دونوں ملکوں نے اس دو طرفہ معاہدے کے تحت اپنی اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا، جو ہر سال جنوری میں ایسا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سال اقدام کا مقصد بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی اور جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملوں کو روکنا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
روسی حزب اختلاف کے لیڈر الیگزی نیوالنی کو منگل کے روز اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جب انہوں نے اپنے خلاف جعلسازی کے الزامات پر سنائی جانے والی سزا کے خلاف مرکزی ماسکو میں احتجاج کرنے والے اپنے حامیوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی۔ عدالت نے وکیل اور بلاگر کو جیل کی ایک معطل سزا سنائی، لیکن ان کے بھائی اولیگ نیوالنی کو، جن کے خلاف بھی مقدمہ چل رہا تھا، 3.5 سال قید کی سزا سنا دی۔ ماسکو سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے مطابق سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عدالت کا یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ کرملن ان رہنماؤں سے خوفزدہ ہے جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف عوامی مخالفت کو متحرک کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ یہ رپورٹ۔
منگل کی رات الیگزی نیوالنی کے سینکڑوں حامیوں نے حزب اختلاف کے لیڈر اور ان کے بھائی اولیگ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کرملن کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے رات بھر قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوالنی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے گھر پر اپنی نظر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ دن کے شروع میں نیوالنی نے اپنے خلاف جعلسازی کی بنا پر ایک معطل سزا سنائے جانے کے بعد سڑکوں پر مسلسل مظاہروں کی اپیل کی تھی، جبکہ ان کے بھائی کو غیر متوقع طور پر 3.5 سال کی جیل کی سزا دی گئی۔
This power does not deserve to exist. It should be destroyed.
یہ حکومت اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی مستحق نہیں ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ میں آج ہر ایک سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت تک سڑکوں پر رہیں جب تک بے گناہ لوگوں کو اذیت کا نشانہ بنانے والی حکومت کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جیف راتکے نے اس فیصلے کو پریشان کن قرار دیا۔
The decision is a disturbing development in our view and it appears to be designed to
یہ فیصلہ ہمارے نقطہ نظر سے ایک پریشان کن پیش رفت ہے اور اس کا بظاہر مقصد سیاسی سرگرمیوں پر مزید سزائیں دینا اور انہیں روکنا ہے۔ یہ روسی حکومت کی جانب سے انفرادی آوازوں کی خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی ایک اور مثال ہے۔ جیف مینکوف واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں روسی امور کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممتاز سرگرم کارکنوں کو ہدف بنانے سے روسی عوام کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور قانون انہیں تحفظ نہیں دے گا۔ اس لیے اگرچہ بظاہر مخالفت اتنے بڑے پیمانے کی دکھائی نہیں دیتی جیسا کہ 2011 کے آخر میں تھی، اور اگرچہ مسٹر پوٹن کی مقبولیت کی سطح 80% کے لگ بھگ ہے، تاہم میرا خیال ہے کہ اس مقدمے سے اتنے محتاط انداز سے نمٹنا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ سیاسی قیادت ابھی تک اس بارے میں متفکر ہے کہ اندر ہی اندر کہیں مخالفانہ جذبات مسلسل سلگ رہے ہیں۔ اس سال کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے بعد قوم پرستی کی ایک لہر نے عوامی توجہ کو بدعنوانی کے مسئلے سے ہٹا دیا تھا، جس کے خلاف نیوالنی نے آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے 2011 اور 2012 میں مسٹر پوٹن کے خلاف ان مظاہروں کی قیادت کی جو روسی لیڈر کے برسرے اقتدار میں آنے کے بعد سے سب سے بڑے عوامی مظاہرے تھے۔ روسی سیاسی تجزیہ کار نکولائی پیٹروف کہتے ہیں کہ نیوالنی کو جیل نہ بھیجنے اور ان کے بھائی کو جیل بھیجنے کا عدالتی فیصلہ اس چیز کی علامت ہے کہ کرملن حزب اختلاف کے لیڈر کو ایک شہید بنانے سے ڈرتا ہے۔
They were afraid of making Navalny a hero who is staying behind bars.
وہ اس چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے کہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے جا کر نیوالنی ایک ہیرو بن جائے گا جو حزب اختلاف کی تمام تحریکوں اور مظاہروں وغیرہ کا ایک غیر رسمی لیڈر بن سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک قدرے نرم سزا کا یہ حتمی فیصلہ کر کے کرملن نے بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال اور بڑے پیمانے کے عوامی مظاہرے اور سوشل نیٹ ورکس میں اس تحریک کے امکان کو پیش نظر رکھا ہے۔ نیوالنی کے 33,000 سے زیادہ حامیوں نے 15 جنوری کو ہونے والے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے دستخط کیے تھے، لیکن عدالت نے پیر کے روز اچانک فیصلے کی تاریخ 2 ہفتے آگے بڑھا دی۔ اجلت میں شام کے وقت ترتیب دی جانے والی ریلی میں نیوالنی کے حامیوں کے ایک کافی چھوٹے گروپ نے روس میں آزادی کے حق اور صدر پوٹن کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرے میں شامل ایک شخص میخائل کا کہنا ہے کہ سالینو کی تقریب سے صرف ایک دن قبل اور انتہائی سرد موسم کو سامنے رکھتے ہوئے مظاہرین کی یہ تعداد تسلی بخش تھی۔ بلا شبہ وہ رد عمل کو کمزور کرنا چاہتے تھے کیونکہ 15 تاریخ کو مزید لوگ باہر نکلتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی 15 جنوری کو سڑکوں پر نکلیں گے۔ اس وقت کچھ مار کٹائی ہوئی جب مسٹر پوٹن کے حامیوں کا مظاہرین سے تصادم ہوا۔ چند گھنٹوں کے بعد بسوں میں سوار بلوا پولیس چوک سے عوامی مخالفت کا صفایا کرنے کے لیے وہاں پہنچی تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں۔
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
हैप्पी न्यू ईयर से पीके तक, सन 2014 की 10 कामयाब फिल्में, तफसीलात फिक्रो फन में।
सन 2014 का इख्तिताम हो रहा है, गो कि बिजनेस के हवाले से ये साल बॉलीवुड के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ फिल्में मेगा हिट साबित हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस को बुरी तरह फ्लॉप होने से बचा लिया। इनमें सबसे पहला नंबर है हैप्पी न्यू ईयर का। बॉलीवुड की सुपर डायरेक्टर फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर दिसंबर के वस्त तक साल की सबसे ज्यादा हिट फिल्म साबित हुई। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन फिल्म की कास्ट में शामिल थे। नकादों ने तो हैप्पी न्यू ईयर को पसंद नहीं किया, लेकिन दुनिया भर में फिल्म 300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करने में कामयाब रही। यही नहीं बल्कि ये फिल्म सबसे ज्यादा स्टारडस्ट अवार्ड हासिल करने में भी कामयाब हो गई। फराह खान को बेहतरीन डायरेक्टर, शाहरुख खान को बेहतरीन अदाकार और दीपिका पादुकोण को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।
किक।
तू है लाजवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है, मैं ना मानू कभी हार, तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार।
सलमान खान की फिल्म किक बॉक्स ऑफिस के लिए भी जबरदस्त किक साबित हुई, जिसने रिलीज के 4 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाए। फ्रांस, जर्मनी, मराकेश और मालदीव समेत 42 मुल्कों में रिलीज की जाने वाली किक को इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त पजीराई मिली और गीतों को भी बहुत पसंद किया गया। फिल्म में सलमान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रणदीप हुड्डा ने अहम किरदार निभाए। बैंग बैंग। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की एक्शन फिल्म बैंग बैंग खूबसूरत लोकेशन पर पिक्चराइज की गई एक मुकम्मल तफरीही फिल्म साबित हुई, जिसके दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 298 करोड़ रहे। सिंघम रिटर्न्स। अजय देवगन और करीना कपूर की ये फिल्म भी हिट रही। फिल्म ने रिलीज के इब्तदाई 4 दिनों ही में 100 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि फिल्म का म्यूजिक फिल्म की रिलीज से कबल ही हिट हो गया था। इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा आप हमारे आइंदा के फिक्रो फन में सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ ही वसीम सिद्दीकी की कराची से भेजी गई रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बैठे बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ پاکستان نے بھارت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے چھپ کر حملہ کر کے 2 سرحدی سیکیورٹی افسران کو ہلاک کر دیا، جنہیں بھارتی ہم منصبوں کے ساتھ معمول کی ملاقات کے لیے بھارتی کشمیر میں مدعو کیا گیا تھا۔ اسلام آباد نے وہاں سے ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کیا اور ان سے واقعے پر سخت احتجاج کیا، جو بدھ کی شام لاہور کے نزدیک پیش آیا۔ یہ فائرنگ جمعرات کی صبح تک جاری رہی، جس میں ایک اور فوجی شدید زخمی ہوا۔ بھارت کا اس بارے میں موقف مختلف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستانی فورسز نے فائرنگ شروع کی اور عسکریت پسندوں کو اجازت دی کہ وہ بھارت کی درجن بھر چوکیوں کو ہدف بنائے ہوئے ہیں کشمیری علاقے میں بغاوت کر سکیں۔ اسلام آباد ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ پاکستان نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ ان پر 2008 کے ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر مزید تفصیلات بیان کرتے ہیں۔
پاکستان کی حکومت نے بھارتی شہر ممبئی میں دہشت گرد حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 18 دسمبر کو ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کی درخواست منظور کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد حکومت نے خدشہ نقض امن عامہ کے قانون کے تحت لکھوی کو 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا۔ ذکی الرحمان کی نظر بندی کے انتظامی فیصلے کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، لیکن پولیس نے اغوا کے ایک اور مقدمے میں ذکی الرحمان لکھوی کو گرفتار کر لیا۔ ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کے بعد بھارت نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے رواں ہفتے کے اوائل میں نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو بھی وزارت خارجہ طلب کیا تھا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو نظر بندی ختم کرنے کا اختیار نہیں، اور عدالت عالیہ نے حکومت کا موقف سنے بغیر فیصلہ سنایا۔ بھارت کے اقتصادی مرکز ممبئی میں 2008 میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پاکستان میں جن 7 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جا رہا ہے، ان میں ذکی الرحمان لکھوی بھی شامل ہیں۔ ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل کا موقف ہے کہ ان کے موکل 2009 سے حراست میں ہیں، لیکن ان کے خلاف ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے ہیں۔ دریں اثنا رواں ہفتے گرفتاری کے بعد پولیس نے اسلام آباد کی ایک ماتحت عدالت سے اغوا کے ایک مقدمے میں ذکی الرحمان لکھوی کا 2 روزہ ریمانڈ حاصل کیا تھا، جس کی میعاد پوری ہونے پر جمعرات کو دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے پر ملزم کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بھارت ممبئی حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کرتا ہے۔ 26 نومبر 2008 کو ہونے والے حملوں میں 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، اور نئی دہلی نے اسلام آباد سے جامع امن مذاکرات بھی معطل کر دیے تھے، جو اب تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا فوجیوں نے شادی کی ایک تقریب پر راکٹ فائر کیا، جس میں بدھ کو دیر گئے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی صوبہ ہلمند میں ہونے والے اس ناقابل بیان حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسے قریبی چیک پوسٹ سے فائر کیا گیا۔ امریکی اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں نے سال 2015 کو والہانہ انداز میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کر کے خوش آمدید کہا ہے۔ امریکہ میں روایتی انداز میں نیو یارک کے مشہور ٹائم اسکوائر پر نئے سال کو خوش آمدید کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوئے، جہاں میئر بل ڈی بلاسیو اور ان کے اہل خانہ نے نصف شب سے ایک منٹ پہلے بٹن دبا کر شیشے کے ایک بڑے مخصوص گیند کو گرایا۔ نیو یارک سٹی میں سال نو کی تقریب کا عنوان تھا ہمت اور جرت کا تحفہ۔ چین میں ایک سیاحتی مقام پر ہونے والی سال نو کے استقبال کی تقریب میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں کم از کم 36 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شنگھائی میں دریائے ہوانگ پو کے کنارے واقع چینگلی اسکوائر میں نئے سال کی تقریب کے سلسلے میں موجود ہزاروں افراد میں بظاہر اس وقت بھگدڑ مچی جب قریب ہی ایک عمارت کی چھت سے نقلی نوٹ پھینکے گئے۔ انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے اتوار کو سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے ہوائی جہاز کے ملبے اور مسافروں کی لاشوں کو نکالنے کے لیے کارروائیاں جمعرات کو بھی جاری رہیں، لیکن ایک بار پھر خراب موسم ان سرگرمیوں کے آڑے آیا۔ کچھ دیر کے لیے موسم بہتر ہونے پر غوطہ خوروں نے سمندر کی تہہ میں اتر کر تلاش کا کام شروع کیا، لیکن پھر تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث یہ سلسلہ مؤخر ہو گیا۔ انڈونیشیا کی تلاش اور امداد کے ادارے کی آپریشنز ڈائریکٹر تایانگ این وانگ کا کہنا تھا،
di kapal Baruna Jaya 1 ya, yang dilengkapi dengan underwater locator beacon.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امدادی آپریشن میں مصروف ایک بحری جہاز برونا جاپا ایسا جہاز ہے جو زیر سمندر تلاش کے آلات سے مسلح ہے۔ اس میں بلیک باکس کو تلاش کرنے والا روشنی کا لیمپ اور دھات کا سوراخ لگانے والا کئی روشنیوں کا سونار نصب ہے جو زیر سمندر تصاویر بھی لے سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ تصاویر پہلے ہی موصول ہو چکی ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات اور تعاون کے لیے تیار ہے۔ نئے سال کے موقع پر اپنی روایتی تقریر میں کم نے کہا کہ وہ سول کے ساتھ معطل اعلی سطحی رابطوں کو شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ماحول سازگار ہو تو پھر جنوبی کوریا سے اعلی سطحی ملاقات نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ہم مذاکرات اور تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کم کی یہ تجویز اس ہفتے جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن کی وزارت کی طرف سے جنوری میں اعلی سطحی مذاکرات کی پیشکش کے بعد سامنے آئی ہے۔ مصر میں ایک عدالت نے جیل میں قید الجزیرہ چینل کے 3 صحافیوں کی سزا کو معطل کرتے ہوئے ان کے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے۔ اعلی عدالت کی کارروائیاں جمعرات کو صرف چند منٹ تک ہی جاری رہیں، تاہم مصری نژاد کینیڈین شہری محمد فہمی، آسٹریلوی شہری پیٹر گریسٹے اور مصری صحافی بائبر محمد کی ضمانت منظور نہیں کی گئی، جو دسمبر 2013 سے جیل میں بند ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بین الاقوامی عدالت برائے جنگی جرائم یا آئی سی سی کی رکنیت کے حصول کے لیے درخواست دینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات واشنگٹن سے مائیکل براؤن کی اس رپورٹ میں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بدھ کو مغربی کنارے کے شہر فلسطینی اتھارٹی کے صدر دفتر میں آئی سی سی سمیت 20 سے زائد بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی رکنیت کی درخواستوں پر دستخط کیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام بقول ان کے اپنے خلاف اور اپنی زمین کے خلاف جارحیت کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو آئی سی سی کی درخواست کے لیے غیر متعین انتقامی کارروائی کی دھمکی دے چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق یہ درخواستیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور متعلقہ تنظیموں اور اداروں کے عہدیداران کو پیش کی جائیں گی۔ فلسطینی حکام کو امید ہے کہ بین الاقوامی عدالت برائے جرائم کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر اسرائیلی حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکیں گے۔ فلسطینی صدر نے ان درخواستوں کی منظوری سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی اپنی قرارداد ناکام ہونے کے ایک روز بعد دی ہے، جس میں فلسطینی حکام نے اسرائیل سے 2017 تک تمام مقبوضہ علاقے خالی کرنے اور 12 ماہ کے اندر اند مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ قرارداد پر منگل کو ہونے والی رائے شماری میں 15 رکنی سلامتی کونسل کے 8 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ بدھ کو بین الاقوامی اداروں کی رکنیت کے لیے درخواست جمع کرانے کی منظوری دینے کے بعد رام اللہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر عباس نے اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور اسرائیل اور اس کے حامی مغربی ملکوں پر کڑی تنقید کی۔ امریکہ نے اسے فائدے کی بجائے نقصان پہنچانے والا اقدام قرار دیا ہے۔
اور کہا ہے کہ اس سے ایک خود مختار ریاست کے حصول کی فلسطینی امنگوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کی نئی کانگریس، جس پر ریپبلکن پارٹی کا مکمل کنٹرول ہے، جب آئندہ اپنا اجلاس شروع کرے گی تو دنیا بھر میں جاری شدید نوعیت کے مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ امریکہ نے اس پر کس طرح رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اور جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان قانون سازوں کے ذہنوں پر یوکرین سے لے کر مشرق وسطی تک کے تصادم بھی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر وہ بڑے بڑے اقدامات بھی جو صدر براک اوباما نے کیے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی مذاکرات کانگریس کے آغاز کے ایک ہفتے بعد دوبارہ شروع ہوں گے۔ ان مذاکرات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والے، جیسے کہ ریپبلکن سینیٹر باب کارکر ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو قانون ساز تہران کے خلاف زیادہ سخت تعزیرات پر غور کریں گے۔ ان کے الفاظ،
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to weigh in on the topic in some form or fashion۔
سال کے آغاز میں کانگریس کا کام شروع کرنے کے فوراً بعد اس کی خواہش ہوگی کہ اس موضوع پر کسی نہ کسی انداز یا طریقے سے غور کرے اور اس کا جائزہ لے۔ کانگریس ایران کے ساتھ معاملے کا جائزہ لینا چاہے گی۔ ایران کے جوہری عزائم کے بارے میں کانگریس کی چوکسی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جو بات چند ہفتے قبل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ یہ ہے کہ کانگریس صدر اوباما کی جانب سے اچانک کیوبا کے ساتھ سفارتی رابطے کھولنے کے معاملے پر الجھے گی۔ صدر نے اعلان کیا تھا،
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ کیوبا کے عوام کے ساتھ اپنا رشتہ تبدیل کر رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ کیوبا پر عائد امریکی پابندیاں ختم کرنے کے لیے کانگریس کی کارروائی کی ضرورت ہوگی، ایسی کارروائی جس کی ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن حمایت کرتے ہیں، جن کا کہنا تھا،
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter in our Cuban relations, and it's going to be an interesting debate.
کانگریس کو ایسے میں کارروائی کی ضرورت ہوگی جبکہ امید ہے کہ ہم کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات کے نئے مرحلے میں داخل ہوں گے، اور یہ دلچسپ مباحثہ ہوگا۔ ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں،
This Congress is not going to lift the embargo.
کانگریس پابندیاں نہیں اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا،
The White House has conceded everything and gained little. They gained no commitment.
وائٹ ہاؤس حوالے کے لیے ہر چیز سے دستبردار ہو گیا اور ایوز میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ وہ کیوبا کی حکومت سے پریس کی آزادی یا تقریر اور الیکشن کی آزادی کا وعدہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریتی حیثیت ریپبلکنز کو اس طریقہ کار پر تنقید کے لیے بڑی آواز دے گی جو صدر نے یوکرین سے لے کر اسلامک اسٹیٹ اور عراق اور شام میں بغاوتوں تک سے نمٹنے کے لیے اختیار کیا۔ سینیٹر باب کارکر کہتے ہیں،
I think our country acting like such a paper tiger to the world on this and so many other fronts is doing incredible long term.
میرے خیال میں ہمارا ملک اس محاذ پر اور دوسرے محاذوں پر کاغذی شیر کا جو کردار ادا کر رہا ہے، اس سے ہمارے ملک کو بھاری طویل المدت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کانگریس کے جو بھی تحفظات ہوں، ایسا لگتا ہے کہ صدر اس طریقہ کار پر جو امریکہ نے دنیا کے معاملات کے سلسلے میں اختیار کیا، اپنا نقش چھوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں سفارتکاری پر یقین رکھتا ہوں، میں مکالمے پر یقین رکھتا ہوں، اور میں لوگوں کو شریک رکھنے پر یقین رکھتا ہوں۔ ہمارے عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے، اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی، خبریں اس کے بعد ان دا نیوز، راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
یہ سبھی سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا, اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے, جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
سامعین, گزشتہ روز اردو سروس کی ہماری ساتھی صفیہ کاظم نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. ان کے ساتھ ہمارے نیوز شو میں ہمارے ساتھی اسد حسن اور مدثرہ منظر نے جو الوداعی گفتگو کی اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, سماعت فرمائیے.
سامعین, جیسا کہ ہم نے آپ کو نیوز شو کے شروع میں بتایا تھا کہ پروگرام کے آخر میں ہم اپنی اس ساتھی سے آپ کو متعارف کرائیں گے جو آج آپ کے لیے برسوں تقریباً ربع صدی تک آپ کے لیے اسی چینل سے آپ کے لیے خبریں پروگرامز پیش کرتی رہیں, اور اس وقت جب وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ان کے کیریئر کے وائس آف امریکہ کے ساتھ ان کی وابستگی کے یہ بالکل آخری لمحات ہیں. اور آپ انہیں بہت عرصے سے جانتے ہیں, ربع صدی تک انہوں نے وائس آف امریکہ کی فریکوینسیز پر اپنی آواز سے ایک شناخت بنائی ہے, وہ جس قدر اپنے سامعین میں مقبول رہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے کولیگز میں, اپنے ساتھیوں میں. اور ہم بہت جذباتی اور دل گرفتہ ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ نے وائس آف امریکہ پہ باضابطہ طور پر آج آخری بار سن رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ہماری بہت ہی اچھی دوست ساتھی آپا اور سینئر کولیگ صفیہ کاظم کی, جو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہی ہیں اور آج ان کا آخری دن ہے وائس آف امریکہ کے ساتھ. ان فیکٹ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو یہ آخری لمحات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ 23 برس تک وائس آف امریکہ کے ساتھ وابستہ رہیں, اور آج وہ جب جا رہی ہیں تو بہت بے شمار قیمتی آرکائیو چھوڑے جا رہی ہیں, اور بہت ساری باتیں ہیں اور جو ہمیشہ ہمیں برسوں یاد آتی رہیں گی, اور ہم ان کا چھوڑا ہوا جو میٹیریل ہے یہاں پہ اس کو بھی یوٹیلائز کرتے رہیں گے. ان کے ساتھ اس الوداعی گفتگو میں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے مدثرہ منظر نے, جو آج کے اس نیوز شو کی ایڈیٹر بھی ہیں اور صفیہ کاظم کی دوست بھی ہیں اور بہت طویل عرصے سے ان کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہی ہیں.
صفیہ, اسد نے جیسا کہ کہا کہ سال ختم ہو رہا ہے تو اس سال کے آخر میں یعنی آخری دن میں جا رہی ہوں
جی,
تاکہ ایک نئی صبح طلوع ہو, اور 2015 کل شروع ہوگا.
صحیح.
تو اللہ سے امید ہے کہ سب لوگ خوش رہیں گے اور ہمارے ملک میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اس کی ہمیں تمنا ہے اور دعائیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت.
ویسے کیا پوچھا جائے, کیا بات کی جائے, 23 سال کا سفر کیسا رہا؟ جب آپ پہلے دن آئی تھیں کیا فیلنگ تھی, آج جب جا رہی ہیں تو کیا محسوس؟
اصل میں ریڈیو سے جو میری وابستگی ہے وہ تو میرے خیال سے 50 سال سے بھی زیادہ کی ہے, کیونکہ میں نے جب ریڈیو پاکستان سے پروگرام شروع کیے تو بچوں کے پروگرام سے میں نے شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر میں جنرل پروگرام میں آئی اور پھر وہاں کرتی رہی ریڈیو پر بھی, ٹیلی ویژن پہ بھی. پھر یہاں پہ 1992 میں یہاں امریکہ آئی تو مجھے یہاں اپوائنٹمنٹ یعنی اپنے ملک سے بلایا انہوں نے, اور بہت عزت کی, بہت خیال رکھا. اور مطلب وائس آف امریکہ کی ہماری اردو سروس تھی, اس میں اس وقت ہمارے جو چیف تھے وہ برائن سلور تھے, ڈاکٹر برائن سلور, یاد ہوگا آپ کو.
جی جی.
اور اب ہمارے جو چیف ہیں وہ
فیض رحمان,
جی فیض رحمان صاحب ہیں. تو سبھی یعنی جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے رہے, ایک سے ایک اچھے, ایک سے ایک بھلے لوگ تھے. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھی جو ہیں کلی کے بیٹھی ہوئی خاتون مدثرہ منظر,
ہاں
تو سبھی مطلب اتنا اچھا, انجینئرز ہیں, زہرا بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ابھی بھی, تو یہاں بالکل ہاتھ ہلا رہی ہیں. اور بہت غمزدہ بھی تھیں جب میں ان سے ملنے آئی تھی, کہہ رہی تھی بہت برا لگے گا, لیکن میں نے کہا نہیں, اب ایک نئی میری تو ایک نئی زندگی شروع ہوگی, اور میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ, جو میری بیٹی ہے
صفیہ, میں آپ بیٹی کے پاس جائیں گی, میں نے تو آپ کو مشورہ یہ دیا ہے پوری دنیا گھومی,
بالکل انشاءاللہ.
اور اپنے سننے والوں کو ہم بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صفیہ کو بوڑھی ہو کے جا رہی ہیں, یہاں سے اپنی خوشی سے جا رہی ہیں,
یہ بہت ٹھیک ٹھاک
ہے. اور اس میں اور ایڈ کرتے چلیں, ہاں ابھی بلکہ ایڈ کرتے چلیں, ہم تو خاصے غم زدہ تھے کہ اور سوچ رہے تھے کہ سیاہ کپڑوں میں جائیں, لیکن وہ خود لال سویٹر میں
ہیں, سرخ اور سیاہ میں ہیں, اور بڑی یعنی ان کی جتنی خوبصورت آواز آپ سنتے رہے ہیں اتنی ہی خوبصورت شخصیت بھی ہے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ صفیہ کو میں نے پہلی دفعہ خود دیکھا. میں یہاں ریڈیو پاکستان سے ڈیپوٹیشن پر آئی تھی 1989 میں, تو 1992 میں انہوں نے جوائن کیا تو میں یہیں تھی, اور وہ صفیہ جو ہمیشہ ساڑی پہنتی تھیں اور انتہائی گریسفل شخصیت, وہ آج بھی ویسی ہی ہیں. اتنے برسوں بعد بھی انہیں دیکھی ہے تو ویسی ہیں, وہی ان کی ہنسی ہے, وہی ان کی مسکراہٹ ہے, وہی دال چاول جو بڑی محبت سے کھلاتی ہیں, وہ
کبھی پکاتی بھی ہیں, بہت اچھا
پکاتی بھی ہیں
دال.
اچھا کوئی شک نہیں, اسد ان کے ہاتھ کے کھانے میں جو ذائقہ ہے
دال میں کنو کا
نہیں, دال نہیں, آپ جو قورمہ بناتی ہیں, جو آپ نہاری بنا کے کھلاتی ہیں, تو ہمیں تو بہت یاد
آئے. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں, یہ آپ کی دال قورمہ اور نہاری تو ہمیں یاد رہیں گی. وائس آف امریکہ کے ان 23 برسوں میں کیریئر میں بہت سارے مومنٹس آتے ہیں نا جو بہت یاد رہتے ہیں.
بالکل, بہت یادگار لمحے وائس آف امریکہ میں بھی اور ریڈیو پاکستان میں بھی. جب میں وہاں پر تھی, وہاں مجھے موقع ملا تھا بیگم لیاقت علی خان کا انٹرویو لینے کا, وہ میرے پاس ابھی بھی ہے, میں نے اس کو ابھی رکھا ہے کہ کسی دن انشاءاللہ سنوائیں گے. اور بینظیر بھٹو یہاں پہ آئی تھی اپنے انتقال سے, میرا خیال جب ان کا قتل ہوا ہے اس سے کچھ 2 سال پہلے آئی تھی, تو اتفاق یہ ہوا کہ میں بھی اس دن یہاں پہ تھی, تو وہ ریڈیو یہاں پہ وائس آف امریکہ آئی تھی, تو میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے انٹرویو لیا. اور اتنی اچھی خاتون میں بتا نہیں سکتی, وہ یادگار جو لمحہ تھا میں کبھی نہیں بھول سکتی. بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی اسٹوڈیو میں آ کے کہ چائے پئیں گی, تو کہنے لگی ہاں بھائی سب بہت بہت سخت چائے تو لگی ہے. تو میں نیچے گئی اور سیلوفین کے جو ہوتے نہیں سفید والے کپس, اس میں میں نے انہیں یہاں چائے لا کے پلائی, بہت ہی خوش ہوئی اور بہت ہی اچھا انٹرویو انہیں دیا, اور بالکل بہن بہن کر کے بات کر رہی تھی, مطلب اتنی ہمبل تھی بتا نہیں سکتی. میں آپ کو
جانتی تھی نا جس شخصیت سے بات کر رہی ہیں,
ہم بھی ہمبل تو خیر ہمیں تو نہیں تھا.
نہیں آپ بہت ہمبل ہیں, ویسے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں بعد میں بھی بات ہوتی ہے. اور سامنے جیسے آپ سنتے ہیں ان کی آواز میں ایک بڑی ایک سافٹنیس ہے, ان کی پرسنالٹی میں بھی صفیہ کاظم کی یہی سافٹنیس ہمیشہ رہی ہے.
اور سامعین کے ساتھ تو بہت ان کا رابطہ رہا, خطوں کے جواب بھی دیے ان کے لیے, اور صحت ان کا بڑا دل پسند موضوع ہے.
اب بھی یہ کہ جب بھی کوئی ملتا ہے تو میں صحت ضرور کرتی ہوں پروگرام.
اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صفیہ کوئی بزرگ ہو گئی اس لیے جا رہی ہیں, کل ہی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اچھا آئی پیڈ لیا ہے تو آپ تو آئی جنریشن ہے, ای جنریشن اور آئی جنریشن کی.
اب جا رہے ہیں نا تو میں نے کہا چلو آئی پیڈ سے آپ لوگوں سے رابطہ, حالانکہ لیپ ٹاپ بھی ہے لیکن یہ کہ یہاں تو آپ کو پتا ہے روز بروز یعنی نئی نئی ہوتی ہیں.
اور ویسے آپ کے ساتھ جاتے جاتے اگرچہ ارسلان ہمارے بہت میرے خیال میں ینگسٹ ساتھی ہیں, اور نیکسٹ وینس ڈے کو ان کو بھی ہم الوداع کہہ رہے ہوں گے جب ہم صفیہ کاظم کی
تو آئے بھی اور گئے بھی, وہ والی بات ہے ابھی انہوں نے جوائن کیا.
لیکن بڑی اچھی مطلب ان کے لیے جب وہ جا رہے ہیں تو مجھے تو بہت ہی خوشی ہے کہ اپنی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں, اللہ انہیں بہت کامیابی دے اور ہر چیز میں سکسیس جو ان کی خواہش ہے.
بالکل, آج ہمارے انجینئر سیکشن میں سے بہت سارے لوگ صفیہ سے ملنے گئے, اور ابھی زہرہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کی فیئرویل پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں, تو ہم نے بتایا کہ ہماری روایت یہ ہے کہ تمام دوست احباب دے آر ویلکم اور ان کو کنٹریبیوٹ نہیں کرنا ہوتا,
کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صفیہ, آخری لمحات ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی اپنے سننے والوں سے؟
سننے والوں سے یہی کہوں گی کہ آپ چونکہ آپ پاکستان میں ہیں اور ظاہر ہے آپ کو ہر طرح کی وہاں پرابلمس پڑ رہی ہیں آج کل, لیکن ہماری دعا ہے کہ سب لوگ پیسفلی رہیں اپنے ملک میں, اور ہم بھی جب جائیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ لہرا رہا رہے.
آمین آمین. اور یہ نیا سال بھی ہے, بڑا خوبصورت موقع تھا اس دعا کا بھی. تو صفیہ بہت شکریہ آپ کے لیے, ڈھیروں دعائیں آپ مستقبل میں, آپ کے جو پلانز ہیں, آپ کے جو منصوبے ہیں, اور ایک لحاظ سے آپ نئے ایک سنگ میل آپ نے عبور کیا ہے اور نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھیں صفیہ کاظم اور مدثرہ منظر, اور ارسلان ہمارے پروڈیوسر تھے, زارا ابو زید انجینئر. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
.972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. سال 2014, وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے باعث فخر بنے. تفصیلات اس رپورٹ میں. ہر سال کی طرح سال 2014 بھی اپنے اختتام کے قریب ہے. یہ سال اپنے ساتھ جہاں کئی تلخ واقعات چھوڑے جا رہا ہے, وہیں پاکستان کو کئی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا ہوئیں. سال 2014 کے دوران پاکستان کے کئی نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کے باعث متعدد ایوارڈز اور اعزازات اپنے نام کیے ہیں, جس نے پاکستانی قوم کا سر دنیا بھر میں فخر سے بلند کیا ہے. امن کا نوبل ایوارڈ. پاکستان میں تعلیم کے لیے آواز اٹھانے والی کم عمر نوجوان طالبہ ملالہ یوسفزئی کو جہاں بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے، وہیں سال 2014 کا امن نوبل انعام اپنے نام کر کے ملالہ نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ دنیا کا کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ایان قریشی سال 2014 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا کا کم عمر ترین پروفیشنل سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز بھی 5 سالہ پاکستانی ایان قریشی کو حاصل ہوا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ایان یہ اعزاز حاصل کر کے مائیکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم کی پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے دنیا کے سب سے کم عمر ترین ایم سی پی ہو کر دنیا کو دنگ کر دیا۔ اس سے قبل یہ اعزاز پاکستانی کم عمر نوجوان عارفہ کریم اور عزیز اوان کو حاصل رہا ہے۔ نوشین حبیب کو ملا ایمی ایوارڈ۔ پاکستانی نوجوان جہاں دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں، وہیں میڈیا میں بھی نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نوشین نے آؤٹ لاؤڈ ان پاکستان کے عنوان پر صوبہ سندھ کی کم عمر لڑکی زیادتی کا شکار کائنات سومرو کی آپ بیتی پر دستاویزی فلم بنائی جو انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اس فلم پر نوشین کو ہالی ووڈ کے مشہور ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کامن ویلتھ مضمون نویسی کا ایوارڈ پاکستانی طالبہ کے نام۔ برطانیہ کے سالانہ مقابلہ مضمون نگاری سال 2014 کا ایوارڈ پاکستانی طالبہ رانیہ حسین کے نام رہا۔ ان کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ بکنگم پیلس میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں انہیں یہ ایوارڈ شہزادی کمیلا پارکر نے دیا۔ اس سے قبل دولت مشترکہ کے 44 ممالک کے 400 اسکولوں کے لگ بھگ 10,000 طالب علموں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، جن میں رانیہ نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ تین پاکستانیوں کو ملا این پیس ایوارڈ۔ سال 2014 میں ایشیائی ممالک میں دیا جانے والا این پیس ایوارڈ کے لیے تین پاکستانی نوجوانوں کو چنا گیا، جن میں صوبہ سندھ کے ایک گاؤں میں تعلیم کے لیے کوشاں مونا پرکاش، دوسرا ایوارڈ نجی ٹی وی چینلز کی صحافی رابعہ بیگ جنہوں نے خواتین صحافیوں میں ایک مقام بنایا، جبکہ اسی طرز کا تیسرا ایوارڈ پاکستان کے شہر گلگت سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاہ زمان کو ان کی غیر سرکاری سطح پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں تعلیم کے ذریعے امن کو فروغ دینے پر دیا گیا۔ سترہ ممالک کے مابین مقابلہ ریاضی ننی پاکستانی کی جیت۔ پاکستان کی نوجوان لڑکیاں بھی ذہنی صلاحیتوں میں کسی سے پیچھے نہیں۔ سال 2014 میں پاکستان کے شہر سرگودا سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ ماہنور نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ ریاضی کے عالمی مقابلے میں دوسرے ممالک کے طالب علموں کو پیچھے چھوڑ کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ینگ ورلڈ سمٹ 2014 کا پہلا انعام۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں ہونے والی 2014 کی ینگ سمٹ میں نوجوان پاکستانی خضر عمران کو ان کی شمسی توانائی کے پروجیکٹ پر پہلے انعام کے لیے چنا گیا۔ خضر کو شمسی توانائی کے بہترین اور سستے استعمال کے آئیڈیاز پر بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ جرمنی کا ریسرچ ایوارڈ دو نوجوانوں کے نام۔ سائنس کے شعبے میں بھی پاکستانی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ 2014 میں جرمنی میں ہونے والے تعلیم و تحقیق کے مقابلوں میں دو پاکستانیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سائنسی تحقیق پر گرین ٹیلنٹ ایوارڈ لینے والے ڈاکٹر سیف الرحمان اور اسد محمود کے نام نمایاں ہیں۔ یہ ایوارڈ ہر سال جرمنی کی حکومت کی طرف سے انٹرنیشنل گرین ٹیلنٹ ایوارڈ کے نام سے سائنسی سطح پر بہترین ریسرچ پیش کرنے والے نوجوانوں کو دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سائنس میلہ۔ لاس اینجلس میں منعقدہ سائنس و انجینئرنگ کے شعبے میں تین پاکستانی طالبات کو ان کے سائنسی پروجیکٹ پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اس میلے میں پاکستانیوں نے ایوارڈ حاصل کر کے دنیا بھر میں نام پیدا کیا۔
عالمی اقتصادی فورم میں پاکستانی طالب علم گلوبل شیپر۔ نوجوان جہاں ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، وہیں بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم پر پہلی بار کم عمر پاکستانی نوجوان طالب علم عمیر انور جہانگیر کو بھی منتخب کیا گیا، جو دنیا بھر سے منتخب کیے گئے 50 ممالک کے طالب علموں میں شامل ہیں۔ اس فورم کا مقصد اپنی نئی سوچ میں سے دنیا کو ایک نئے زاویے سے روشناس کرانا ہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھی شہناز نفیس، اور ہمارے انجینئر ہیں سلیمان تاراوالی۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، PO Box 1353، اسلام آباد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔